اللہ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ یہ اشعار ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے حرم مدینہ طیبہ میں ہوئے، ان کا عنوان ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے یہ مستی درد دل کی ہر ایک جان محبت سہبائے ہر ایک جان
بس ایک ہنگامہ درد Yeah.
اللہ منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ کھلی ہوئی بات ہے، جب چاہو تجربہ کر لو کہ ملنا جلنا کم کر دو، ادھر ادھر فضول دیکھنا بھالنا بند کر دو، گناہوں سے اجتناب کرو، اس سے خود بخود فہم اور عقل میں نورانیت پیدا ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ کھلی ہوئی بات ہے، جب چاہو تجربہ کر لو کہ ملنا جلنا کم کر دو، ادھر ادھر فضول دیکھنا بھالنا بند کر دو، معاصی یعنی گناہوں سے اجتناب کرو، اس سے خود بخود فہم و عقل میں نورانیت پیدا ہوگی۔ جو لوگ بک بک بہت کرتے ہیں ان کی عقل اور فہم برباد ہو جاتی ہے، جو لوگ بک بک بہت کرتے ہیں ان کی عقل اور فہم برباد ہو جاتی ہے، اور معاصی سے اور ادھر ادھر دیکھنے بھالنے سے حواس منتشر ہو کر عقل خراب ہو جاتی ہے، اور معاصی یعنی گناہوں سے اور ادھر ادھر دیکھنے بھالنے سے حواس منتشر ہو کر عقل خراب ہو جاتی ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل دنیا بد فہموں سے پر ہے، یہ ایک عام اعتراض پیدا ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ مل کر کام کرنا چاہیے، اور چونکہ مولوی الگ رہتے ہیں اور کام کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، اس وجہ سے ترقی نہیں ہوتی۔ اعتراض کر دینا تو آسان بات ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ شرکت کو کوئی معیار نہیں بتایا جاتا، بغیر معیار بتائے ہوئے علی الاطلاق اپنا تابع بنانا چاہتے ہو، سو یہ تو واقعہ ہے کہ مولوی تمہارے تابع تو نہ بنیں گے۔ اب رہا یہ کہ پھر مل کر کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، سو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ مل کر کام کرنے کی صورت یہ ہے کہ جو چیز تم کو معلوم نہیں یعنی احکام شریعت، ان کو تو تم ہمیں سے یعنی مولویوں سے پوچھا کرو، اور جو ہم کو معلوم نہیں یعنی ملک کے واقعات، وہ ہم تم سے پوچھ کر اس پر احکام بتلائیں۔ یہ ہے شرکت کی صورت۔ باقی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علوم شرعیہ اور احکام شرعیہ میں بھی آپ ہی کی رائے مانی جائے؟ ظاہر ہے کہ جیسا ہم قانون کے سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، ایسے ہی آپ علم شریعت میں غلطی کریں گے۔ اس کا فیصلہ آپ ہی کر لیں کہ جس نے اپنی ساری عمر دین کی خدمت میں صرف کر دی ہو، دین حاصل کرنے میں صرف کر دی ہو، وہ دین کو زیادہ سمجھے گا، یا وہ شخص جس نے کبھی عمر بھر دین کی طرف رخ بھی نہ کیا ہو۔ عجیب بات ہے کہ مقدمات تو سب صحیح، نتیجہ غلط، اور جن علماء نے تمہارے ساتھ تمہارے تابع ہو کر کام کیا، انہوں نے ہی کون سا انعام پایا بلکہ خود اپنی آخرت کو خراب اور برباد کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ایسی عقل جو محبوب سے دوری پیدا کر دے وہ عقل نہیں بلکہ پرلے درجے کی بدعقلی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایسی عقل جو محبوب سے دوری پیدا کر دے وہ عقل نہیں بلکہ پرلے درجے کی بدعقلی ہے، اور جو محبوب سے ملا دے گی وہ دیوانگی بھی ہے تو ہزاروں عقلوں سے افضل ہے، اور جو محبوب سے واصل یعنی ملا دے گی وہ ملا دے وہ دیوانگی بھی ہے تو ہزاروں عقلوں سے افضل ہے۔ میری عقل اور ذکاوت سے کیا کام چل سکتا ہے جبکہ اطاعت اور محبت نہ ہو؟ ارشاد فرمایا کہ کام اس قدر کرنا چاہیے جس کا تحمل بے تکلف ہو سکے، کام اتنا کرنا چاہیے کہ جس کا تحمل بے تکلف ہو سکے، ہر کام کے لیے اسی کی ضرورت ہے، ہمت سے زائد اپنے ذمے کام رکھ لینا عقل کے خلاف ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال عجیب و غریب بیان فرمائی تھی کہ جس قدر کام کا ذوق و شوق ہو اس سے کچھ کم کرنا چاہیے، اسی طرح جس قدر بھوک ہو اس سے کچھ کم کھانا چاہیے۔ جیسے چکی کہ اس میں پھرانے کے وقت کچھ طاقت چھوڑ دیا جاتا ہے، چکی ہے کہ چکی ہے کہ اس میں پھرانے کے وقت کچھ طاقت چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے واپس آ سکے، اگر نہ چھوڑا جائے تو وہ لوٹ نہیں سکتی، پھر اثر نو اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اس مثال کی خوبی پر ایک دوسری مثال کا قصہ بیان فرمایا، گو وہ دوسرے باب کا مضمون ہے۔ وہ قصہ مولوی محمد یاسین صاحب والد مولوی محمد شفیع صاحب سے نقل فرمایا۔ وہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ بیٹھتے تھے اور دل کھلا ہوا تھا، اس لیے جو جی میں آتا کہہ بھی دیا کرتے تھے۔ ایک روز مولانا کے ایک مبسوط کلام کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ کثرت کلام کو بزرگوں نے اچھا نہیں سمجھا اور آپ کثرت کلام کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ تقلیل کلام یعنی کم بات کرنا، خود مقصود بالذات نہیں، مقصود تو یہ ہے کہ فضول کلام نہ ہو، مگر مبتدی ابتداءً تعدیل پر قادر نہیں ہوتا، یعنی اعتدال نہیں کر پاتا شروع کرنے والا جو نیا نیا شروع ہو، اس لیے معالجے کے درجے میں بہت زیادہ تقلیل تجویز کرتے ہیں تاکہ اعتدال پر آ جائے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کاغذ لپٹا ہوا رکھا ہوتا ہے، جب اس کو کھولتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح لپٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو اس طرح سیدھا کرتے ہیں کہ اس کو دوسری مخالف طرف اسی طرح لپیٹتے ہیں جس سے وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اسی درجے میں ضرورت ہے تقلیل کلام کی، ورنہ وہ خود مقصود بالذات نہیں۔ مولانا کے علوم عجیب ہوتے تھے، بڑی سے بڑی بات کو اس طرح پر بیان فرما دیتے تھے کہ ہر شخص سمجھ جاتا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ جس قدر کام جوش کے ہوتے ہیں سب کے سب غیر مستقل اور ناپائیدار ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس قدر کام جوش کے ہوتے ہیں سب کے سب غیر مستقل اور ناپائیدار ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام تدبر اور تفکر کے ساتھ تدریجاً انجام دیے جاتے ہیں درجہ بدرجہ وہ محکم اور مثمر ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کا پھل آتا ہے، ثمر بار ہوتے ہیں۔ دیکھیے تیز بارش سے پیداوار نہیں ہوتی اور ہلکی بارش سے کھیتی خوب لہلہاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وان كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه الا حرمه الله على النار، رواه ابن ماجہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کے پیش نظر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل کر پھیلا لیتے تھے تاکہ دور دور تک یہ آنسو لگ جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ محقر مؤلف یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے مل کر تمام چہرے پر مل لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے مرشد حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعے کی سنتیں ہیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا، علاوہ ازیں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض معجزات کے باب میں خطیب نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث طویل میں روایت کی ہے کہ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک گاؤں میں پہنچے، اس گاؤں کے آدمی خبر آپ کی سن کر باہر گاؤں کے منتظر تھے، جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گاؤں میں ایک نوجوان عورت ہے، اس پر ایک جن آیا ہوا ہے اور اس پر آ چڑھا ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، قریب ہے کہ ہلاک ہو جاوے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، اے جن، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہوں، اس عورت کو چھوڑ دے اور چلا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد فرماتے ہی وہ عورت ہوشیار ہو گئی اور نقاب منہ پر کھینچ لیا اور مردوں سے شرم کرنے لگی اور بالکل صحیح ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ موجودہ حالات میں خوب استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالی ہم مجھ کو بھی اور پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ دین پر ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو اور اسلام کو یوں ہی غلبہ حاصل ہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم۔ اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق۔ اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين، اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم، اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا، اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وشتت شملهم، اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.